السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا میں میرے کارنامے. اس دنیا میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس دنیا میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق سے برتری حاصل ہے، کیونکہ انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے. اس انسان نے اس زمین پر خلافت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا ہے تعمیر کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے. اس زمین پر بھلائی اور خیر صرف انسان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اس زمین پر رہ کے اس زمین کی قیادت کرے، پوری زمین کی. اور پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس زمین پر رہنے کے لیے اس دنیا میں، اور یہ موقع جو ہے مختلف ہے، سب کا برابر نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے 10 سال دیے ہیں یا اس سے کم، کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو اس سے زیادہ. اور کیونکہ انسان سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اور اس نے اس دنیا میں کچھ کرنا ضرور ہے اور کر بھی رہا ہے، اور ہم سب اس میں شامل ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کارنامے ہیں کیا، ہم کر کیا رہے ہیں. دنیا میں ہمارے کارنامے یا دنیا میں میرا کارنامہ، اپنے آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اس جملے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے دنیا اور پھر ہے کارنامے. دنیا کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ بعض چیزیں ہم خوب جانتے ہیں، بلکہ دنیا کے تعلق سے اکثر چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی ہم انجانے سے بن جاتے ہیں. پہلی حقیقت دنیا کے تعلق سے کہ دنیا فانی ہے, ہمیشہ نہیں رہنے والی. جب یہ دنیا ہی فانی ہے تو کیا ہم رہیں گے پھر اس دنیا میں؟ ہم نے بھی نہیں رہنا. ہمارا مال, ہماری دولت, ہماری شہرت کچھ رہے گا دنیا میں؟ کچھ نہیں رہے گا. جہاں تک کیا رہے گا آپ کا, میرا کیا رہے گا؟ کارنامہ رہے گا جسے ہم اعمال کہتے ہیں. دوسری حقیقت دنیا کے تعلق سے, مکمل دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی, نہ کبھی آئی ہے. کیونکہ دنیا کی حقیقت ہی دھوکہ ہے, زینت ہے, خوبصورتی ہے. تیسری حقیقت, اس دنیا میں سے آپ کو صرف وہی ملے گا جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر ذرہ برابر بھی نہ آپ لے سکتے ہیں نہ آپ کما سکتے ہیں. چوتھے نمبر پر, اس دنیا میں سب پریشان ہیں, امیر سے امیر انسان بھی پریشان ہے, غریب سے غریب انسان بھی پریشان ہے. گویا کہ اس دنیا میں خوشی موجود ہی نہیں ہے. خوشی کا کیا وجود ہے؟ وقتی طور پہ خوش ہونا, کوئی خوشی ہوتی ہے کیا؟ سکون اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. یہ میرا قول نہیں ہے, اس دنیا کے ایک گزرے بادشاہ کا قول ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں سکون ممکن ہی نہیں ہے, اور سچ کہا ہے. کیونکہ دنیا سکون کی جگہ ہی نہیں ہے. سکون و اطمینان دنیا کا حصہ ہے ہی نہیں, دنیا میں سے ہے ہی نہیں. ایک اور حقیقت سے جڑی ہوئی, سکون اور اطمینان صرف ایک قسم کو لوگوں کو ملتا ہے دنیا میں, بس. اور یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا کر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. دنیا میں سے کچھ ملا یا نہ ملا انہیں پرواہ نہیں ہوتی, انہیں صرف ایک ہی فکر لگی رہتی ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں. دنیا کی فکر نہیں ہے. کچھ ملا تو اللہ کا شکر کیا, کچھ نہ ملا تو صبر کیا. ان کی تگ اور دوڑ دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. ایک اور حقیقت دنیا کے تعلق سے, کہ دنیا کی قیمت اس دنیا کے خالق کے ہاں, اللہ تعالی کے ہاں, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کی کیا قیمت ہے, پھر اس کے پر کی کیا قیمت ہے, پھر دنیا اس کے برابر نہیں, اس سے بھی کم ہے. یہ سونا, یہ چاندی, یہ ہیرے, یہ خوبصورت رنگین دنیا بے قیمتی ہے؟ جی ہاں, یہی حقیقت ہے اس کی. ان چیزوں کی قیمت تب ہوتی ہے جب ان چیزوں کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے صرف کیا جائے. اگلی حقیقت دنیا کے تعلق سے جو سب سے بڑی حقیقت ہے, یہ دنیا بے قیمتی ہے یا جیسی بھی ہے فانی ہے, ایک حقیقت سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس حقیقت سے اکثر لوگ غافل ہیں. اس یقین کے ساتھ, خاص طور پہ جو مسلمان ہیں مومن ہیں, اس یقین کے ساتھ یہ ہو کر ہی رہے گا. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جوڑ دیا ہے, مرنے کے بعد کی دوسری زندگی, ہمیشہ کی زندگی. اگر ہم دنیا میں نہ آتے, پیدا ہی نہ ہوتے, تو پھر کیا زندگی, کیا موت اور کیا حساب. دنیا میں آئے ہیں, اس زندگی کے بعد, اس فانی زندگی کے بعد, اس بے قیمتی زندگی کے بعد, اس دھوکے کی زندگی کے بعد ایک حقیقی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والی. دنیا کے تعلق سے یہ چند باتیں صرف اشارات ہیں اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. دنیا کے حقیقت اور دنیا کے تعلق سے کئی خطبے ہم پر بیان کر چکے ہیں اور ہم سب نے بہت کچھ جانا ہے اور سمجھا ہے دنیا کے تعلق سے. دوسری بات ہمارے کارنامے, ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں روزانہ 24 گھنٹے اس کے کیسے گزرتے ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب تک جو اس کی زندگی ہے, اب تک اس نے کیا کیا ہے, کیا کارنامے ہم نے انجام دیے ہیں. ہم میں سے ہم سب جانتے ہیں. ہمارے کارنامے ہی ایک ہی چیز ہے جو اس دنیا سے ہمارے ساتھ اس زندگی کی طرف جائیں گے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے دنیا کی, مختصر سے ہی صحیح, یہ دو قسم کی ہے. ایک ہے مومن, فرما بردار, موحد, متبع سنت مسلمان کی زندگی, اور دوسری قسم اس کی ضد میں کافر, بدکار, نافرمان, مشرک, بدعتی کی زندگی. آئے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ میری جو اسلامی زندگی ہے وہ کیا ہے. ہماری اسلامی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے ہماری پیدائش سے, کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. جس کی عمر 50 سال ہے اس کی زندگی, اس کی عمر 50 سال ہی ہے اور اس کی اسلامی زندگی کی عمر بھی 50 سال ہے. کیونکہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہم میں سے اکثر اس دین کی قدر نہ کر سکے. اگر ہم نے دین اسلام کی قدر کی ہوتی تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو چیز وراثت میں ملتی ہے، مفت ملتی ہے، اس کی قدر نہیں کی جاتی الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آبا و اجداد بڑی محنت سے کماتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے تاجر میں نے دیکھے ہیں، ان سے بات بھی ہوئی ہے، جو مشکیزوں میں پانی اور دودھ بیچا کرتے تھے حرم کے سامنے، کسی زمانے میں، قریب کا زمانہ ہے، تقریباً 70 سال 60 سال گزرے ہوں گے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. کہتے 10 سال کی عمر تھی ہماری جب ہم پانی بیچا کرتے تھے یا دودھ جا کے بیچا کرتے تھے. آج جدہ کے بڑے تاجر میں شمار ہے ان کا. اولاد کے پاس جب رزق آتا ہے، ایسا رزق جو انہیں مفت میں ملتا ہے، تو اڑانے میں دیر نہیں کرتے. ان کی یہ احساس نہیں ہوتا، یہ جو ملینز آف ڈالرز ہیں یا ریال ہیں، ہمارے والدین نے ان کو کیسے اکٹھا کیا ہمارے لیے. بہت سارا خون اور پسینے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ارمان بھی قربان ہوئے ہیں. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بے قدرے بھی ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میری اسلامی زندگی میں جانتا ہوں، آپ کی اسلامی زندگی آپ جانتے ہیں. میں پہلے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نمونہ رکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسے انسان کی اسلامی زندگی کا نمونہ جس کی اسلامی زندگی صرف 6 سال کی تھی، 6 سال بس. اور ان 6 سالوں میں ایسے کارنامے کیے کہ اللہ تعالی کا عرش ہل گیا. 6 سال کی اسلامی زندگی میں ان کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنے کبھی؟ الحمدللہ. یہ وہ روشن نام ہے، چمکتے ہوئے تارے ہیں جو ہمیشہ چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے اسی طریقے سے جب تک یہ زمین و آسمان موجود ہے تا قیامت. ہم ان کو جانے یا نہ جانے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن یہ وہ تارے ہیں جو ہمیشہ چمکتے دمکتے رہیں گے تا قیامت. اللہ کا شکر ہم تو جانتے ہیں ان کے تعلق سے، ان کے بارے میں کچھ ہماری اولاد کیا جانتی ہے. ہماری اولاد اگر کسی کے بارے میں جانتی ہے تو وہ یا تو فلم سٹارز ہیں یا کوئی کھلاڑی ہیں یا کوئی سنگر ہیں. ہماری اولاد ہے، ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے ہی سمجھانا ہے. جو ان ناموں سے واقف ہیں ان قریب ان کے کارناموں سے بھی واقف ہو گئے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا تیار ہوں گے. جو ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں یا نہیں ہوں گے تو ان کے کارنامے کیا جانیں گے اور ان کے راستے اور سبیل کو کیا پہچانیں گے. قصے اور کہانی ہم بہت سناتے ہیں اپنے بچوں کو, نائٹ سٹوریز, سونے سے پہلے بعض لوگوں کی روٹین ہے کہ بچوں کے کمروں میں جا کے انہیں سٹوریاں سناتے ہیں, فیری ٹیلز, جھوٹی کہانیاں. انہیں پتہ ہے جھوٹی کہانی ہے لیکن سناتے ہیں, اور ہمارے بچے یہی کہانیاں سنتے سنتے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ سناتے ہیں اپنے بچوں کو, بس پھر یہی جھوٹ ہی عام ہو رہا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. صحابہ کرام کی قدر کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو حقیقتاً ہم اس دین کی قدر کو نہیں جانیں گے. یہ دین کیا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام کی بنیاد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کے ذریعے سے یہ اقوال ہم تک پہنچے ہیں؟ بیچ میں واسطہ کون ہے؟ کیا ذریعہ ہے؟ اگر ان کو نکال دیا جائے تو دین میں کچھ باقی رہتا ہے؟ صحابہ کرام ہی ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے کارنامے آپ کے سامنے رکھوں یا آپ اپنے کارنامے میرے سامنے رکھیں, آئے دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں سے صرف ایک شخص جن کی اسلامی زندگی صرف 6 سال کی تھی کیا کارنامے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا. سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ, جیسے آپ سب جانتے ہیں, اپنے قوم کے سردار تھے. جب سے مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال پہلے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت العقبہ ثانیہ میں سے مصعب بن عبیر کو بھیج دیتے ہیں مدینہ کی طرف تاکہ لوگوں کو وہاں پر جا کے دین اسلام کی پہچان جو ہے وہ لوگوں میں عام کر کے کیا دعوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہجرت کر کے آ رہے ہیں کہتے کیا ہے, ان کا مشن کیا ہے, وہ آ کیوں رہے ہیں, مکہ کی پیاری زمین کو چھوڑ کر آخر مدینہ کیوں آ رہے ہیں, ان کے کیا نظریات ہیں, کیا فکر لے کے آ رہے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مصعب کو مدینہ کی طرف لے جائے. سید مصعب رضی اللہ عنہ کو کارنامہ دیکھے, ان کی بھی اسلامی زندگی چند سالوں کی ہے, اسلام سے پہلے کی زندگی. سید مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا, امیر گھرانے سے تعلق, کپڑے خوبصورت سے خوبصورت پہننے, جس گلی سے گزرتے تھے کئی گھنٹوں تک عطر کی خوشبو باقی رہتی تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند الفاظ سنے دل میں جگہ کر گئے, کلمہ پڑھا, واپس اپنے گھر میں گئے, ان کو دین اسلام کی طرف بلایا, حق کی طرف بلایا, توحید کی طرف بلایا. گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, یہاں تک کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیے. اگر تم محمد کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تم ہمارے دشمن ہو. الغرض جنگ احد میں سن 3 ہجری میں سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں, قتل کر دیا جاتا ہے, جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پہلے ہاتھ پہ تلوار لگتی ہے تو جھنڈے کو دائیں ہاتھ جب کٹ جاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں, بائیں ہاتھ کٹ جاتا ہے تو اپنے سینے سے کندھوں کو کٹے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں, جھنڈے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, خود بھی زمین پر گرتے ہیں اور جھنڈا بھی ان کے ساتھ گرتا ہے. اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رمضان میں افطاری کے وقت دسترخوان پہ بہت سارا کھانا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. گھر والوں نے پوچھا خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے کتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, دسترخوان بھرا ہوا ہے. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب جنگ احد میں مصعب بن عمیر کو قتل کیا گیا, ہمارے پاس اس وقت ایک ایسی چادر بھی نہ تھی کہ ہم ان کے پورے جسم کو کور کر لیتے یا ڈھانپ لیتے, ایک چھوٹی سی چادر تھی, اگر ہم سر کو ڈھانپتے تو پاؤں باہر نکل آتے, اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر باہر نکل آتا. ایک وہ وقت بھی تھا. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جوانی کی ابتدائی دنوں میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن کیا کارنامے کر کے گئے ہیں. مدینہ میں دین اسلام کی ابتدائی پہچان جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے. اس انداز سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا تعارف کروایا کہ اہل مدینہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتظار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی مدینہ میں, تو صبح سے لے کے دوپہر کی شدید گرمی تک وہ راستے میں باہر نکل کے انتظار کرتے, کھڑے رہتے, یہاں تک کہ وہ گرمی میں مزید کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے. ابھی آپ سب کو دیکھا نہیں ہے. انصاری صحابہ نے جب سے مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تو ان کی اکثریت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ایک جوان دین اسلام کا اس انداز سے تعارف کراتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو جانتے بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے، اس تعارف کے بعد استقبال کے لیے تڑپ رہے تھے اور یہ خواہش مند تھے کہ ہم یہ شرف حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں سب سے پہلے. آخر کیا تعارف کرایا ہوگا؟ بغیر علم کے تعارف کرے دین اسلام کا؟ کیا خیال ہے؟ ہم کیا جانتے دین اسلام کے تعلق سے؟ جب ہم غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو کیا دعوت دیتے ہیں؟ جب تعارف کراتے تو کیا تعارف کراتے ہیں؟ اگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر مسلم کو تعارف کرانا ہے کیا کراؤں گا میں؟ جانتا ہوں. کیا خیال ہے؟ اور کیا اس انداز سے جاننے کے بعد تعارف کر پاؤں گا کہ اب اس غیر مسلم کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جائے اور وہ دین اسلام کو قبول کر لے؟ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم نے دینا ہے. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں، سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں، آپ پورا قصہ پڑھ سکتے، میں صرف اس وقت مختصر میں اشارات دینا چاہتا ہوں، مکمل قصہ آپ خود کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہیں، جاتے ہیں شدید غصے میں کہ ایک جوان آیا ہے ہمارے فکر کو تبدیل کرنے کے لیے. اور یاد رکھیں آج بھی یہ سوچ موجود ہے، جو سردار سربراہ ہوتے ہیں نا وہ اپنی قوم کے محافظ ہوتے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کے محافظ ہوتے ہیں. اب ایک شخص آیا ہے، وہ کیا لے کے آیا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ سدھارنا چاہتے ہیں، بگاڑنا چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، پتہ تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے کیا کہ کسی اور کو نہیں بھیجا، جا کے دیکھو کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے. خود چل کے گئے نیزہ ہاتھ میں، نیزہ کو زمین پہ گاڑ دیا اور پھر گفتگو ہوتی سید مصعب بن عمیر سے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ادھر بیٹھے ہی سید سعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اپنے قوم کی طرف جاتے ہیں، یہ کارنامہ دیکھیں آپ، کلمہ پڑھ اپنے لیے، قوم کے سردار ہیں، محافظ ہیں، بات سنی جاتی ہے، اصل اور رسوخ ہے، قوم کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک کہ تم سارے کے سارے دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے میرا تم سب سے بائیکاٹ ہے، کسی سے کلام نہیں کروں گا. ساری کی ساری قوم، پوری قوم کلمہ پڑھ لیتی ہے. سبحان اللہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کارنامہ کہتے ہیں. اس دنیا میں کوئی کارنامہ کیا ہے یا کوئی کرنا چاہتا ہے تو انہیں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے. سید مصعب نے صرف ایک شخص کو دعوت دی، یعنی ایک سردار کو، اور ان کی وجہ سے پوری قوم نے کلمہ پڑھ لیا. کس کے نام اعمال میں ہے؟ بعض لوگوں کی دنیاوی زندگی تو چھوٹی ہوتی ہے، اتنی بڑے کارنامے لے کے جاتے ہیں، اتنی بڑے کارنامے کر کے جاتے ہیں اور ساتھ لے کے جاتے ہیں. واللہ اگر 2000 سال کی زندگی ہونے کسی کی، تب بھی ایسے کارنامے انجام نہ دے سکے. سن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا دوسرا کارنامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے ساتھ کا اہتمام کیا. تو ایک جو دلی محبت ہے اور ایک یہ دل میں تڑپ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے یا کوئی تکلیف کچھ بھی ہو تو ہمیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو. اس کے بہترین نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے مشکل وقت میں جب آزمائش ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون دعویٰ کرتا ہے اور کون حقیقتاً کارنامہ ہی کرتا ہے. جنگ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں جنگ کی تیاری تھی ہی نہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ سے نکلے بدر کی طرف تو حقیقتاً وہ قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے, کیونکہ مشرکین عرب مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ جاری تھی اور اس جنگ کے دوران قافلے پر حملہ کرنا اور ان کا مال جو ہے مال غنیمت سمجھ کے لے لینا یہ جنگ کا ایک حصہ ہے, یہ کوئی لوٹ مار ہے نعوذ باللہ, جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں مستشرقین اور بعض کافر اور بعض بدکار جاہل بے علم لوگ سمجھتے ہیں. جنگ کے دوران مال غنیمت ہی ہوتا ہے, غالب مغلوب ہوتا ہے, غالب کے لیے مال غنیمت ہو جاتا ہے. اور اس قافلے میں 250 کلو سونا تھا تقریبا, 250 کلو 50,000 دینار 250 کلو سونا تھا تقریبا, لیکن اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ جنگ بدر جو ہے وہ ہو گئی. غرض کہ ابو سفیان اپنے اس قافلے کو بچا کر نکل جاتے ہیں اور پھر جب خطرہ ہوتا ہے پیغام بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہمارے خطرے میں آ کے بچا لو, تو ابو جہل کی قیادت میں 1300 مشرکین 1300 شخص جو ہے وہ مکہ سے نکلتے بدر کی طرف. جب راستے میں جحفہ کے پہنچتے ہیں تو پھر دوسرا پیغام پہنچ جاتا ہے ابو سفیان کی طرف سے کہ مال محفوظ ہے اللہ کا شکر ہے. اس وقت بھی یعنی حالت کفر میں بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ مال محفوظ ہے اللہ کا شکر ہے, آپ واپس چلے جائیں میں آ رہا ہوں. تو ابو جہل نے وہاں پہ قسم کھائی کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے, اگر بعد میں محفوظ ہو گیا ہم 3 دن تک بدر میں جا کر قیام کریں گے, وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے, کھانا کھائیں گے, شرابیں پیئیں گے, گانے گائیں گے اور لونڈے سے رقص کروائیں گے تاکہ پورے عرب دیکھ لیں کہ ہم کون ہیں, اور آج کے بعد کوئی بھی جرت نہ کرے ہمارے مال کو لوٹنے کے لیے. تو وہاں پر اخنس بن شریق جو بنی زہرہ کا حلیف تھا اس نے کہا کہ ہماری بات ہوئی تھی, ہمارا جو معاملہ تھا وہ تھا قافلے کا, کہ قافلے کی حفاظت کرنی ہے, قافلہ تو واپس آ رہا ہے تو ہمارا مشورہ ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں سب. ابو جہل نے کہا نہیں, میں نے قسم کھائی ہے میں تو جاؤں گا. تو اخرس بن شریق واپس چلے جائے, اس کے ساتھ 300 بندہ واپس چلے جاتے ہیں اور 1000 مشکین عرب میں سے مشکین مکہ میں سے وہ آگے بڑھتے ہیں بدر کے موقع پہ آ جاتے ہیں. اگر بدر کی جنگ پہ انشاءاللہ کبھی میں پورا خطبہ دوں گا, لیکن یہاں پہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب دو راستے ہیں, مشرکین آ چکے ہیں اور وہ بدر کے مقام پر موجود ہیں, وہاں پر وہ شرابیں بھی پی رہے ہیں گانے بھی گا رہے ہیں, یا تو ان کو جا کے روکا جائے یا پیچھے ہٹا جائے. اور اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منکر کبھی دیکھ نہیں سکتے. اور پھر یہ جو 1000 شخص آیا ہوا ہے, اگر اسی طریقے سے یہاں پہ رہ کے واپس چلا جاتا ہے تو پورے عرب میں یہ بات عام ہو جائے گی کہ مدینے والے کمزور ہیں ان کے پاس کچھ بھی اپنے دفاع تک بھی نہیں کر سکتے. مشرکین مکہ کے دھمکا کے چلے گئے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور دوسری یہ بھی بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ صرف بدر تک ہی نے آگے چل کر مدینہ میں حملہ کر دیں, مدینہ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا, شیاطین الانس ہیں. الغرض تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے, اور اس مشورے میں ہی کمال ہے. بعض لوگ ڈر گئے کہ نکلے تو کسی اور غرض کے لیے تھے, ناگواری تھی. ڈر سے معنی ہے کہ ناگواری, کہ ہم کسی اور چیز نکلے تھے اور اچانک کچھ اور ہو گیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا ہے کہ مومنوں کا ایک گروہ جو ہے اس کو ناگواری سی محسوس ہوئی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ صحابہ کرام سے کہ کرنا کیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ فرماتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرماتے ہیں, پھر سیدنا عمر خطاب کچھ فرماتے ہیں, آپ سب کو لیے دعا کرتے ہیں, پھر سیدنا المقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کچھ کہتے ہیں, پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تینوں صحابی کون ہیں؟ مہاجر ہیں, انصار میں سے نہیں ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لیا تھا, بیعت کی تھی انصار سے, وہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر حفاظت کرنی ہے, مدینہ کے باہر کی وعدہ تو نہیں ہوا تھا. اور جنگ بدر میں اکثریت انصار کی تھی, یعنی مہاجرین صرف 83 تھے تقریبا, اور ٹوٹل تعداد مسلمان لشکر کی جو ہے, مومنوں کی جو ہے, وہ 314 تھی تقریبا. ان میں سے 83 مہاجرین تھے, باقی سارے انصار تھے, اوس و خزرج میں سے. تو تین مہاجرین نے تو بات کر لی ہے, رضی اللہ عنہم اجمعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی انصار میں سے کوئی بات کرے, کیونکہ حق ان کے وہ زیادہ ہیں. اور پھر انہوں نے یہ وعدہ بھی نہیں ان سے ہے کہ وہ مدینہ کے باہر بھی ہماری حفاظت کریں, ہمارا ساتھ دیں. یہاں پر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشورے کی بات کر رہے ہیں, بھی آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے عرض کی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اشارہ ہماری طرف ہے, ہم کچھ کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں, پورے کھڑے ہوتے ہیں, بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں, آپ کی تصدیق کر چکے ہیں, جو کچھ آپ لے آئے ہیں ہم نے اپنا سر اس میں خم کر دیا ہے, اس کا حق جانا ہے. اللہ کی قسم, آپ کا جو بھی حکم ہے وہ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہے. آپ اگر ہمیں حکم دیتے کہ ہم اس سمندر میں کود جائیں آپ کے ساتھ, ہم کودنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ جس سے جوڑنا چاہے جوڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جس سے کاٹنا چاہے کاٹیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے مال میں جو آپ کو چاہیے ہم سے لے لیں, ہماری جان بھی حاضر ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی, سکون ملا کہ انصار بھی اپنے دل میں یہ درد رکھتے ہیں کہ وہ اس دین کے بھی محافظ ہیں, اور وہ بھی اس مشکل ترین وقت میں بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اسی جنگ میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک تجویز پیش کرتے ہیں, جنگ سے یعنی ایک رات پہلے, کہ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور انداز گفتگو دیکھیں. سبحان اللہ, اصل میں ان کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو, محفوظ رہے. اور یہ بھی جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں, جنگ میں شریک تو ہوں گے. تو ایک تجویز پیش کی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے, عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جب نکلنے کا حکم دیا مدینہ سے, تو یہ حکم عام تھا اور صرف قافلے کے لیے تھا. ہمارے بعض بھائی ایسے مدینہ میں موجود ہیں، اگر ان کو پتا ہوتا کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک شخص پیچھے نہ رہتا. اگر ان کو جنگ کی خبر ہوتی کہ جنگ ہونے جا رہی جو ابھی ہمارے سامنے ہے، تو مدینہ میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہتا مومنین میں سے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کیوں نہ آپ کے لیے ہم ایک چھوٹا سا چھپر سا بنا دیں، ایک بلند جگہ پہ آپ وہاں پر جا کے بیٹھے، پھر آپ کے لیے ہم تین محافظ یا کچھ محافظ بھی وہاں پہ کھڑے کر دیں، کیونکہ کچھ نہیں پتہ جنگ ہے، اس جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم مر جاتے ہیں آپ تو رہتے ہیں تاکہ آپ واپس جائیں مدینہ کی طرف، اور پھر دوباروں کے ساتھ آ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے بعد میں جد وجہد آپ جاری کرتے رہیں. کتنی خوبصورت باتیں ہیں، ہمیں پڑھی ہوتی اپنی سوچ، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، دوسرے صحابہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور اسی چیز پہ اتفاق ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص برنجے کو چھپر بنا دیا اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. اور سید صاحب بن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خود ذمہ لیا. یہ جنگ بدر، جنگ احد میں سید صاحب بن معاذ نے بھی ساتھ دیا، اور سیدنا صاحب معاذ رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں جو کہ زندگی کی آخری جنگ تھی، اس جنگ میں بھی ساتھ دیا. گویا کہ جب سے کلمہ پڑھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے. اچھا وقت ہے برا وقت انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی. جنگ احزاب میں سیدنا صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگتا ہے، اور اس تیر کی وجہ سے خون کافی بہ جاتا ہے. ان کے لیے خاص خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے ہیں. اس خیمے میں ان کا علاج ہوتا ہے. جنگ احزاب میں احزاب شکست کھا کر چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس جنگ میں، جنگ احزاب میں دھوکہ دیا، عہد شکنی کی، تو اب یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب یہود بنی قریظہ پر حملہ کرے اور ان سے جنگ کرے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں ہی جا کے پڑھیں، یعنی جانے کے لیے تیاری کے لیے جلدی کریں، کیونکہ شدید سردی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، بھوک اور پیاس کی حالت تھی، اور کئی دنوں سے خندق کھودنے میں لگے، پھر دشمن کا سامنا، 10,000 کی تعداد تھی مشرکین کی جنگ احزاب میں، 10,000 لوگوں نے، یعنی اب دیکھیں 10,000 اب جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے سب مکمل اسلحہ لے کے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور مومنوں کی تعداد اس وقت 3,000 کی تھی. الغرض بنی قریظہ پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر بنی قریظہ کا فیصلہ کی بات آتی ہے، اب کیا فیصلہ کیا جائے. بنی قریظہ کا حلیف تھے، یہود بنی قریظہ کے حلیف سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ ہی کرے گا، ہمیں یہ منظور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ کا فیصلہ آپ کون کرے. سزا تو معروف ہے، اہچکنی کی سزا موت ہوتی ہے. ہر بالغ مرد کو قتل کیا جاتا ہے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ جو فیصلہ سعد کریں گے ہمیں منظور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حکم دیتے کہ سعد کو لے کے آؤ. چلنے کے قابل نہ تھے, بہت زیادہ خون بہ چکا تھا. سیدنا سعد نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مجھے اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں بنی قریظہ کے تعلق سے, جنہوں نے عہد چکنی کیے اور اتنی بڑی تکلیف دی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جنگ احزاب میں اتنی شدید بھوک کی حالت تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے. لیکن ان کو اپنی پرواہ نہیں ہے, خون جاری ہے, موت کے بستر پر پڑے ہیں. اللہ سے دعا کیا ہے کہ بنی قریظہ کا فیصلہ میں دیکھوں کیا کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, یہاں تک کہ فیصلہ بھی انہیں سے کروایا. فیصلہ کس نے کیا؟ بنی قریظہ کی ہوتی. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو جو سزا ملتی ہے ان کے سامنے ان کو قتل کیا جائے, تاکہ ان کے دل میں سکون ہو, مرنے سے پہلے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی دعا نہیں قبول کی بلکہ فیصلہ بھی انہیں سے کروایا ہے. سعد کو اٹھا کے آتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قومو الی سیدکم, اٹھو اپنے سردار کی طرف. کسے حکم دیتے ہیں؟ ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب, سیدنا عثمان, سیدنا علی اور دیگر صحابہ بیٹھے ہیں. قومو الی سیدکم, اٹھو اپنے سردار کی طرف. اور یہاں پر ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ جب کسی استقبال کو اٹھ کے کھڑے ہوتے, بعض لوگ کہتے ہیں شرک جائز نہیں ہے. نہیں, کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور چیز ہے, اس کے استقبال کے اٹھ کے کھڑے ہونا یا اس کا ہاتھ بڑھانا اسے ملنے کے لیے استقبال کے, یہ جائز ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے قوم الی سیدکم, جسے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال بھی فرمائی ہے کہ جیسے کہ قیصر اور کسرا جو ہے کیا کرتا تھا, جہاں پر بیٹھا ہوتا تھا تو دو لوگ اس کے ارد کھڑے ہوتے تھے بالکل خشوع اور خضوع میں, اور لوگ اس کے سامنے جہاں سے گزر اس کے کھڑے ہو جاتے اس کی تعظیم میں. تو تعظیم کے لیے کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن کسی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا اور آگے بڑھنا کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے والدین آئے ہیں یا سفر سے کوئی آیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ آتی ان کے گھر میں ملاقات کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے اور چل کے جاتے. تو جب سیدنا سعد بن معاذ کو لایا گیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد, یہ لوگ تیرے حکم کے منتظر ہیں, تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ سیدنا سعد فرماتے ہیں ان میں میرا یہی فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, کہ ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو لوڈیا بنایا جائے. جنگ میں یہی ہوتا ہے نا, سزا سنا دی گئی. اب سے سعد واپس چلے جاتے ہیں, ان پر یہ حکم بھی جاری کیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ سیدنا سعد کی وفات ہوئی ہے. سیدنا سعد جب مرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, تو ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمان کا عرش ہل گیا. جب سے کلمہ پڑھا اس دین کی سر بلندی, اس دین کی حفاظت, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع, یہی نصب العین باقی رہا. چھ سالوں میں اتنی بڑی تبدیلی, کوئی سوچ سکتا ہے؟ 60 سالوں میں ہم تبدیل نہ ہو سکے، ہمارے اسلامی زندگی 60 سالوں کی، 70 سالوں کی، 50 سالوں کی، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کارنامے ہیں ہمارے آج؟ کسی میں جرات ہے یوں پیپر دکھائے اور دکھائے اس کے کیا کارنامے ہیں؟ جانتے کیوں چھپاتے ہم؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کارنامے ہی ایسے ہیں، ان کو چھپانا ضروری ہے. واللہ وہ وقت آنے والا ہے جب یہی کارنامے جو ہم کر رہے ہیں، جو لکھے جا رہے ہیں، دونوں میں سے ایک ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِكَ فَيَقُولُ هَا أُبُقْرَأُوا كِتَابِيَا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جانتے ہیں فی عیشت راضیہ کیا ہے؟ جانتے ہیں انی ظننت انی ملاق حسابیہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کتابہ بیمینہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سچ ہے، حق ہے، اور واللہ یہ ہو کے رہے گا یقیناً. کیا ہم ان میں سے ہوں گے؟ اور اللہ کرے ہم انہیں میں سے ہوں. ہم اس لائق نہیں ہیں، واللہ ہم اس لائق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم انہیں میں شامل کر دیں، ورنہ واللہ باقی کوئی خیر نہیں ہے. اگر ان میں سے نہیں تو پھر دوسرے میں سے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اے کاش آج مجھے یہ نام اعمال نہ دیا جاتا. پہلے نے کیا کہا؟ ہاں اقرأ کتاب، دیکھو میرے کارنامے، دیکھو میں نے کیا کیا ہے. خوشی سے دکھانا چاہتا ہے، سب کو دکھانا چاہتا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی لم اوت کتابی. چھپانا بھی چاہتا ہے، چھپا نہیں سکتا اپنے کارنامے. اے کاش آج مجھے یہ نام اعمال نہ دیا جاتا. سبحان اللہ، وما ادری ما حسابی، مجھے کیا پتا کہ حساب کیا ہوتا تھا. یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش میں ایسی موت مرتا کہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکتا. ما اغنى عنی مالیہ، میرا مال کہاں ہے؟ میرے کوئی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت تھی، میرا اثر رسوخ تھا، آج کہاں ہے میرا سلطان؟ سب ہلاک ہو گیا ہے، سب چلا گیا، کچھ باقی نہ رہا. ہمارے کارنامے کیا ہیں اس دنیا میں؟ یہ سوال باقی ہے. اگر ہم اس دنیا میں نہیں دکھا سکتے، اور حقیقت یہ ہے ہم نہیں دکھا سکتے، آخرت میں کیا حال ہوگا؟ وہاں پر تو نہیں چھپا سکیں گے نا، تب کیا کریں گے؟ جواب کے لیے ابھی زندگی باقی ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی دنیا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی اپنے کارنامے اچھے کر سکتے ہیں، ابھی فرما برداری کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ابھی اچھے موحد متبع سنت مسلمان ہو سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امنہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.